نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، یہ مضمون چل رہا ہے گناہوں سے متعلق اور اس کے انجام سے متعلق، اور گزشتہ جمعے کو بھی آپ گناہوں کی فہرست سن چکے ہیں. وہ فہرست وقت چونکہ بہت محدود تھا اس لیے اس پر زیادہ تفصیل تو نہیں سنا سکا اور عرض کر سکا، لیکن بار قید تقریباً 80-90 کے قریب گناہوں کا شمار کرایا کہ اس قدر گناہ اور تقریباً وہ گناہ ہے کہ جس میں سب مسلمان الا ماشاء اللہ اکثریت جو ہے مبتلا ہے. گناہ کو گناہ سمجھنا آج ایسا وبال آ گیا ہے کہ ذہن سے یہ بھی خیال جاتا رہا کہ گناہ بھی کوئی چیز ہے. اللہ رب العالمین کی فرما برداری اور نافرمانی کا معیار اور جو اس کے اصول اللہ رب العالمین نے بتائے تھے، جو اس کی تشریحات اور تفصیلات اللہ رب العالمین نے بیان کی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان کرائی، اس میں مسلمانوں نے اپنی غفلت کی وجہ سے، بد اعمالیوں کی کثرت کی وجہ سے ترمیمات کر لی. یاد رکھیے، مسلمان جب تک گناہ کو گناہ سمجھتا رہے گا اور اس کا ارتکاب ہوا تو امید ہے کہ وہ کبھی بھی اسے توبہ کی توفیق مل جائے اور اس گناہ سے باز آ جائے. اور بڑا وبال ہے، بہت ہی خطرناک بات ہے، ایمان سے ہاتھ دھونے کا خطرہ ہے اگر آدمی گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھے. اس لیے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے گناہ قرار دے دیا، بندہ اگر گناہ سمجھتا رہ کر اس کو کرتا ہے یا کبھی کبھار اس کا ارتکاب ہو جاتا ہے، اسے ندامت تو ہوگی. اور جس دن ندامت سچی ہو گئی، اللہ رب العالمین کے دربار میں ایک مرتبہ اس نے سچے دل سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب کہہ لیا، واتوب الیہ، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو دھو دے گے. لیکن جب وہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے گا تو توبہ کس چیز سے کرے گا؟ سچ بات یہ ہے، آج کے دور میں جب مسلمان آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور گناہوں کی بات سنتے ہیں کہ یہ کام گناہ ہے، یہ کام گناہ ہے، تو اس پر بہت زیادہ یوں سمجھ لیجئے کہ بعضے تو بدکتے ہیں، بعضے بہت زیادہ ناگوار محسوس کر کے برہم ہو جاتے ہیں. یہ جی بھائی، یہ بھی کوئی بات ہے گناہ کی؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آتی. ایسا خطرناک درجہ ہے یہ کہ آدمی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اللہ رب العالمین نے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو گناہ قرار دے دیے، ان کو گناہ نہ سمجھنا یہ کفر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالی نے گناہ قرار دیا، ہم کون ہوتے ہیں کہ یہ کہہ دیں یہ گناہ نہیں؟ اور اس کا کہنا، اس کا سمجھنا گویا کہ معاذ اللہ منصب خداوندی پر جو ہے فائز ہونا ہے، بہت بڑا جرم اور گستاخی ہے. اسی لیے تمام بزرگان دین نے، علماء حقانی، علماء ربانی نے فرمایا ہے کہ بدعتی جو ہے اس کا خاتمہ برائی پر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں. ظاہر ہے کہ وہ کسی بھی بدعت کو اور برائی کو جب توبہ کیا نام عبادت سمجھتا ہے تو وہ اس سے توبہ کیوں کرے گا؟ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بدعتوں سے بچو کہ یہ گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والا ہے. اور جب آدمی اس کو گناہ ہی نہ سمجھے گا، برائی نہ سمجھے گا، تو وہ اس سے توبہ کیوں کرے گا؟ وہ تو اور زیادہ لپتا رہے گا. اسی طرح سے اور کتنے واقعات ہیں کہ جن کے سلسلے میں لوگ اپنی جان چھڑانے کے لیے یا اپنے اس گندے عمل کو جاری رکھنے کے لیے آرام سے کہہ دیتے ہیں، جی میں نہیں مانتا کہ یہ گناہ ہے. من جملہ ان کے آج کل جو وبا عام ہے وہ یہ ٹی وی اور وی سی آر کا دیکھنا، فلموں کا دیکھنا، ڈراموں کا دیکھنا، اور مستقل جو ہے یہ ٹی وی بینی، یہ ایسی چیز ہو چکی ہے جو یوں سمجھ لیں کہ نفس کے لیے لذیذ ترین غذا بن چکی ہے. آج اس کے لیے مسلمان سننے کو تیار نہیں ہے. یہ کاغذ چپانے والوں نے چھپائے اور تقسیم اسی لیے کیے ہیں کہ مسلمان ہوش میں آئے اور گناہ کو گناہ سمجھے اور اس سے بات آئے اس کو ترک کرے اور اس طرح سے اپنے اللہ سے معافی چاہے. اب سے چند جمعے پہلے آپ نے ایک اور بھی مضمون اسی ذیل میں سماعت فرمایا کہ ٹی وی لانے والے کب کا حشر ہوا کہ مرنے کے بعد وہ عذاب میں مسلسل مبتلا رہا اور جدے میں اس کے دوست تھے ان کو اس نے خواب میں کہا کہ خدا کے لیے میرے گھر جاؤ اور جا کر گھر والوں کو کہو کہ میں سخت عذاب میں مبتلا ہوں. تم وہاں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہو اور میری یہاں جان پر بن رہی ہے. پھر وہ دوست وہاں سے سفر کر کے ریاض گئے. انہوں نے ان کے گھر والوں کو جا کر خواب بیان کیا جو تین دن مسلسل انہیں خواب میں آ کر تاکید کرتے تھے کہ جا کر میرے گھر والوں سے کہو. اور اس کے بعد جب انہوں نے کہا تو گھر والوں کو اس کا احساس ہو گیا, انہوں نے بات کو مان لیا, ٹی وی کو توڑ کر پھینک دیا اور اس کے بعد وہ ساتھی ان کے خواب میں نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے میری جان چھڑا دی ہے عذاب سے. میرے محترم بزرگوں, گناہوں کو گناہ نہ سمجھنا یہ اور مستقل ایک بڑا گناہ ہے. اس پر آج میں آپ کو ایک بالکل تازہ خواب میرے چھوٹے بیٹے نے کل جو رات گزری ہے اس میں دیکھا ہے اور اس میں اس قسم کا مضمون ہے. اسی وجہ سے آج مجھے خیال آیا کہ یہ کاغذ بھی تقسیم ہو مناسبت ہے. اس سے پہلے بھی خیال آیا لیکن یاد نہ رہے, اور اب یہ خواب جو دیکھا تو اس کی بنا پر اور مزید احساس ہوا کہ اس کی برائی کو کھول کر بیان کیا جائے تاکہ ہم مسلمان اس لعنت کے کام سے بچیں. خلاصہ اس خواب کا یہ ہے, میرے بچوں میں سے ایک بچے نے, اس کا نام ہے ریحان الحق اور ماشاءاللہ سیانہ ہے, آپ بہت سے جانتے ہیں, انہوں نے خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرف تشریف لائے ہیں, یہاں جو پارک ہے اس طرف, اور میرے بھائی ہیں چوتھے نمبر والے, ان سے کسی نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں تشریف لائے. وہ وہاں سے ادھر کی طرف بتانے کے لیے آ رہے ہیں تو میرا یہ بچہ جا رہا ہے, اس کو کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادھر ہی تشریف لا رہے ہیں. وہ بھی چلے, اس پر سائیکل پر تھے, میرے بھائی بھی سائیکل پر تھے, اس کے بعد میں چلا, میں بھی سائیکل پر تھا. ہم گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی جو راستہ ہے یہاں سے قریب قریب کونے کے پہنچ چکے تھے. ملاقات کی میرے بچے کا بیان ہے کہ مجھ سے آپ نے معانقہ بھی فرمایا ہے, سینے ملے اور ہاتھ ملایا, مصافحہ فرمایا, اور میرے بھائی اور بچوں سے آپ نے مصافحہ فرمایا اور بہت خوبصورت ہے. آپ کے ساتھ ساتھ ہم چلے, کچھ دور چلے ہیں کہ ایک گلی ہو گئی ہے, اس گلی میں دو کیسٹ کی اور ویڈیو کی دکانیں ہیں, وہاں آپ پہنچ کر بہت برہم ہے, آپ کو جلال آ گیا ہے اور آپ نے ان دونوں دکانوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے. سمجھے آپ بات؟ میرے بچوں میں سے ایک بچے نے کہا کہ اب ان کی خیر نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی دکان کا رخ کیا ہے اور اب جو ہے ان کی دکان میں کچھ نہ بچے گا. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں خواب جو ہے یہاں سے تھوڑا سا اور آگے کہ یہ مضمون رہا کہ اس کے بعد بچے کی آنکھ کھل گئی کہ آپ کو گناہوں سے کیسی سخت نفرت ہے اور خصوصاً وہ گناہ کے جو متعدی ہیں. ایک گناہ تو وہ ہے کہ آدمی خود اپنی ذات سے کر رہا ہے اور وہیں تک محدود ہے, یہ گناہ ایسا متعدی ہے
بیماریوں کے لیے تو سب کہتے ہیں جی لگ جاتی ہے، جبکہ اللہ کے حکم کے بغیر بیماری لگتی ہی نہیں، حکم ہوگا تو بیماری منتقل ہوگی، آگے بڑھے گی، ورنہ اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. مشاہدہ اس کا جو ہے وہ پوری طرح سے یہ ہے کہ ہسپتال میں مریض کتنے آتے ہیں، نہ ڈاکٹر بیمار ہوتے ہیں، نہ نرسیں بیمار ہیں، نہ کمپاؤنڈر بیمار ہوتے ہیں. کیوں؟ لگنے والی بیماری ہو تو سبھی بیمار ہوتے چلے جائیں. بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے اصل. تو اس طرح سے اس بیماری کے سلسلے میں تو لوگ بہت سمجھتے ہیں جی یہ بیماریاں لگنے والی ہیں، لیکن جو روحانی لحاظ سے لگنے والی بیماری ہے اس کی طرف ہم مسلمانوں کا التفات ہی نہیں. اس لیے میری عرض ہے ہم گناہوں کو گناہ سمجھیں، ان سے بچیں، اور اپنی عبادات اور طاعات کو اور نیکیوں کو خالص کریں اللہ کی رضا کے لیے. میں جمعے میں بھی یہ مضمون آج بھی عرض کر چکا ہوں، اس سے قبل بھی عرض کیا ہے کہ اگر ہمیں ایک گلاس پانی کے اندر ایک پیشاب کا قطرہ ملا ہوا معلوم ہو جائے، ہم اس پانی کو پینے کے لیے ہرگز ہرگز تیار نہیں ہے. ہم میں سے کوئی شخص جو تیار ہو جبکہ پیاس شدید لگی ہوئی ہو، پانی ٹھنڈا ہو اور دوپہر کی چلچلاتی دھوپ ہو، لیکن اس کو یہ بتا دیا جائے کہ اس پانی کے اندر، اس گلاس کے اندر ایک پیشاب کا قطرہ گر گیا، کوئی بھی مسلمان اور مومن اس کو ہرگز ہرگز نہیں پیے گا. گناہ کی آمیزش اور ملاوٹ کے لیے ہمیں کسی قسم کا بھی نہ کوئی ہمیں غیرت آتی ہے، نہ ہمیں نفرت آتی ہے، نہ ہمیں اس پر کوئی احساس ندامت ہوتا ہے. ایسا انداز ہو گیا ہے ہمارا، نیکیاں بھی کرو بدیاں بھی کرو. جیسے ایک آدمی کا مشہور تھا کہ اس نے شراب کا پیالہ بھرا ہوا پی لیا اور اس کے بعد وہ مسجد چلا گیا. دیکھنے والے نے کہا کہ میاں ابھی تو تم باہر شراب پی رہے تھے اور ابھی مسجد میں آ گئے، کہنے لگے کہ وہ بھی چلتا ہے یہ بھی چلتا ہے. وہ اپنے نفس کی خواہش تھی، اس کا حکم پورا کر دیا، یہ اللہ کا حکم ہے یہ پورا کر دیا، یہ بھی پورا کرتے ہیں وہ بھی پورا کرتے ہیں. آج ہم مسلمانوں کی کچھ حالت ایسی ہی ہو گئی، نفسانی تقاضے جو ہیں، خواہشات نفسانی، ان کو بھی پورا کر رہے ہیں، اس میں بھی کوئی کمی نہیں آنے دیتے، اور اس کے ساتھ اپنے اللہ کی یاد بھی کرتے رہو، چلو جی یہ بھی چلے وہ بھی چلے. اس سے آپ اندازہ نہیں کرتے کہ جس نیکی کے اندر ہم نے گناہ کو ملا دیا ہے، بھلا وہ نیکی نیکی رہے گی؟ اتنی موٹی مثال ہے، کبھی کبھی تقریب میں کہیں کھانے کے اندر کوئی زہر مل جاتا ہے انجانے طور سے، جس کا علم نہیں ہو پاتا، اس زہریلی کھیر کو کھانے والے اور اس طرح سے زہریلے کھانے کو کھانے والے ذرا سی دیر میں ہسپتال پہنچنے لگتے ہیں. آدمی اگر اس کو علم ہو کہ یہ زہر ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا زہر ملا ہوا، کون کھاتا ہے؟ اور فوراً اس کھانے کے متعلق معلوم ہوتے ہی، بھئی کھانا یہ نہ کھلانا، اس کے اندر زہر ملا ہوا معلوم ہو رہا ہے، طبیعت بگڑنے شروع ہو گئے، لوگوں کے ہسپتال جا رہے ہیں، وہ بیمار ہو گیا، وہ بیمار ہو گیا، اس کی حالت دیگر وہ ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ. مادیت کے سلسلے میں تو اتنی زیادہ ہلاک ہونے سے فکر ہے، اور حقیقت ہے کہ ہر ایک کو جان پیاری ہے. یہی جان جو بہت پیاری ہے، اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کیوں نہیں دامنگیر ہوتی ہمیں؟ یہ ہے افسوس اور رونا. اس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے، اور اپنے آپ کو ہم سنبھالیں اور گناہوں سے بچیں. گناہوں کی فہرست میں نے گزشتہ جمعے کو اسی لیے سنائی تھی کہ بہت سے آدمی کے بہت سے گناہوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں، اور اوپر سے جب کوئی پکڑ آ جائے، کوئی بیماری ہو جائے، کوئی مصیبت پیش آ جائے، بڑے بھولے بھالے بن کر کہہ دیتے ہیں فلاں چیز ہو گئی، نہ جانے ہم سے کون سا گناہ ہو گیا، سراسر گناہ کرتے رہتے ہیں، کوئی گناہ چھوڑتے نہیں، اور اوپر سے یہ کہ نہ جانے کون سا گناہ ہو گیا. اس لیے اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری اس کو ترجیح دے، اور ایسی عبادت اور اطاعت ہو کہ جس میں گناہ کی آمیزش نہ ہو، پھر وہ عبادت خالص ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے، اس پر اجر و ثواب ملیں گے،
اور اس طرح سے انشاءاللہ جو اس پر مضبوط رہیں گے وہ جہنم کی آگ سے اس طرح سے آزاد رہیں گے کہ اس کی لپٹیں بھی جو ہیں ان کو پتا نہ چلے گا، جبکہ کروڑوں سال کی مسافت سے ان کی لپٹیں آتی ہوں گی۔ آدمی اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو معمولی سمجھتا ہے، بات ہے ساری یہ۔ جو دل کا چور ہے وہ ہے یہ کہ گناہ کوئی بڑی بات نہیں، مولویوں نے یہ خامخواہ کے لیے لگا دیا ہے، اور کچھ ایسے مولوی نما، علماء نما یا علماء سو، ان لوگوں نے ان تمام چیزوں کا بہت رواج دے دیا، ارتکاب کیا، اور ان کا چونکہ وہ اہل اللہ میں سے نہیں، علماء حقانی علماء ربانی میں سے نہیں، اس لیے ان کی سوچ جو ہے وہی ہے جو یہود و نصارہ کی سوچ ہے، ان کی سوچ وہی ہے جو روشن خیال لوگوں کی سوچ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اس میں کیا نقصان ہے، اس میں کیا حرج ہے، یہ تو ترقی کا زمانہ ہے، اس میں تو کوئی گناہ ہی نہیں۔ مرنے کے بعد اللہ کے روبرو جب کہ پکڑ ہو، وہاں بھی یہ جواب دے کر جان چھڑا لیں گے، جب جانیں گے۔ وہ ہمارے بہت مخلص ہیں، مہربان ہیں وہ حضرات جو اہل اللہ ہیں، علماء حقانی ہیں، علماء ربانی ہیں، کہ جو گناہ کو گناہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تو وقت ہے، سنبھل جاؤ، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، معافی مانگ سکتے ہو، توبہ کر سکتے ہو، ندامت کا اظہار کر سکتے ہو۔ اور جو آدمی سچے دل سے نادم ہو گیا، توبہ کر لی، تو اس کا عالم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بالکل مٹا کر اس کو پاک و صاف فرما دیتے ہیں اور اپنا محبوب بنا دیتے ہیں۔ اس لیے آج میں نے ابتدا میں یہ عرض کیا ہے، اور میں کہہ ہی سکتا ہوں، ساتھ میں دعا بھی کرتا ہوں، میرے پیر و مرشد عارف اللہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح سے میرے دوسرے بزرگ اور میرے اساتذہ، وہ حضرات بھی اپنے اپنے طور پر، جس جس کا بھی جہاں مقدور ہے اور جن سے کوئی بات سنتا ہے یا پوچھتا ہے، وہ حضرات بھی سارے کے سارے اس کے متعلق برابر آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ گناہ کا فعل ہے، گناہ کا عمل ہے، اس سے اجتناب کرو، اور اس کو گناہ نہ سمجھنے کی وجہ سے تباہی مت رہی۔ حضرت ہمارے ہمیشہ ہر بیان میں فرمایا کرتے تھے، راگ راگنی اور اسی طرح سے گانا بجانا اور ریڈیو ٹی وی، اس سے بچو، اپنی وضع قطع، لباس پوشاک درست کرو، مسلمانوں کی سی بنو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہت اختیار کرو۔ ہم مسلمان کہنے کو کہتے ہیں اپنے کو، لیکن ہمیں جو اچھا بھلا معلوم ہوتا ہے وہ یہود و نصارہ کے مشابہ ہونا معلوم ہو، کیسے مسلمان ہیں۔ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت، آپ کی سیرت، الفاظ میں کہتے ہیں بڑی محبت ہے آپ سے، آپ کی صورت سے، آپ کی سیرت سے، کیا ہم اپنے عمل سے بھی اس کا ثبوت پیش کرتے ہیں؟ ہمیں عمل سے بھی اس کا ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا اور پکا غلام ہونے کے ناطے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے غلام ہیں، تو غلامی کا شرف کیا ہے؟ آقا کی مشابہت یا آقا کی مخالفت۔ جس کسی نے اپنے آقا کی مشابہت اختیار کی، اس کا کام بن گیا، اپنے بزرگ سارے کے سارے ان کی حالت دیکھیے کہ اپنے آپ کو فنا کر لیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا میں مٹا لیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو زندہ کر لیا ہے، اس طرح سے کہ وہ سنتیں اپنے اوپر انہوں نے نافذ کر لی ہے، اور اس طرح سے یوں سمجھ لیجئے بالفاظ دیگر کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا جیتا جاگتا نمونہ اہل اللہ کو دیکھ لیجیے،
سر سے پاؤں تک اتباع سنت میں پوری طرح سے ماشاء اللہ بالکل یوں سمجھ لیجیے متصف اور موصوف اور ڈوبے ہوئے.
جب اس دل کے اندر وہ محبت مؤذن ہوگی جو محبت یہاں مؤذن ہونی چاہیے، تو اس محبت کے ہوتے ہوئے سچی محبت اگر ہوگی، ہم کبھی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف کرنے کی جرأت نہیں کر سکتے. اگر ہمارے دلوں میں خدا نخواستہ یہود و نصارہ بسے ہوئے ہوں گے، ہنود بسے ہوئے ہوں گے، ملحدین بسے ہوئے ہوں گے، تو پھر ایسے ہی کچھ کام ہوں گے. جائزہ لے اپنی زندگیوں کا، گناہ کو گناہ سمجھے اور ان سے پرہیز کریں، اجتناب کریں. اور جب اجتناب کریں گے، پرہیز کریں گے اور نیکیاں برابر کرتے رہیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ بہت کرم فرمائیں گے. میں تو آپ کو اللہ کی رحمت پر، بھروسے پر اور اس کی رحمت کو دیکھتے ہوئے، مشاہدہ ہے اس کا کہ آپ ان کے بن کر تو دیکھ لیجیے کیسی کرم نوازیاں فرماتے ہیں. آپ کو ہمیں اللہ رب العالمین ایسی توفیق عطا فرمائے کہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بناتے ہیں، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محبوب بناتے ہیں، سارے فرشتوں کا محبوب بناتے ہیں، زمین والوں کا محبوب بناتے ہیں، انسان تو انسان، جانوروں تک کا محبوب بناتے ہیں، جانور تو جانور، غیر جاندار جو ہے ان کا بھی محبوب بنا دیتے ہیں. جب آدمی زمین میں سماتا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا، زمین بھی اس سے محبت کرتی ہے اور کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو. یہ اسی سے تو کہے گی جس نے اپنے آپ کو مٹا لیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سامنے. آج تو میرا عمل دیکھے گا، میرا سابقہ دیکھے گا اور میرا برتاؤ دیکھے گا، میں تیرے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مومن قبر میں گیا، قبر نے اس کو بھینچا، اور یہ قبر کا بھینچنا یقینی ہے، ہر آدمی کو بھینچے گی، لیکن مومن کا بھینچنا ایسا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر گدگداتی ہے اور اس سے پیار کرتی ہے، بچے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیتی. اس طرح سے مومن کو وہ قبر اور وہ زمین پیار کرے گی اور تباہے گی، گدگدائے گی. اور جو بدبخت ہوگا اس کے لیے زمین کہے گی تو نے میرے اوپر رہتے ہوئے بہت کچھ حرکتیں کی ہیں، آج تو میرے اندر آیا ہے سما اور اب تو میرا برتاؤ دیکھے گا، میں تجھے بتاؤں گی کہ میں کیا ہوں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے اور کرم فرما دے. تو وہ زمین اس کو اس طرح کھینچے گی کہ آپ نے مثال دے کر فرمایا، فصلیاں ادھر کی ادھر نکل جائیں گی. اللہ کی پناہ. اس لیے نیکی جو ہے یہ تو فائدہ ہی فائدہ دے گی اور گناہ نقصان ہی نقصان دے گی. جس سرزمین پر اللہ کے بندے نے، نیک بندہ ہے، نماز پڑھی، وہ زمین رہے گی کہ وہ عبادت کرنے والا یہاں سے چلا گیا، وہ حصہ رہے گا جہاں وہ لیٹ کر اللہ اللہ کیا کرتا تھا، وہ مکان، وہ در و دیوار روئیں گے جس در و دیوار کے پاس، جس چھت کے سایہ میں وہ اللہ اللہ کیا کرتا تھا، نماز پڑھا کرتا تھا، تلاوت کیا کرتا تھا. یہ محبوبیت نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے؟ اور اس کے لیے مخلوق بھی روتی ہے، یہاں تک کہ آسمان بھی روتا ہے. اس کے مخالف اللہ کا نافرمان، اس کا باغی، زمین کہتی ہے اچھا ہوا کہ یہ چلا گیا، پڑا ناپاک تھا کہ یہ زمین کو گندی کرتا تھا. لوگ کہتے ہیں خسکم جہاں پاک. اس کے لیے آسمان بھی نہیں روتا. قرآن پاک گواہ ہے، فرعون کے لیے فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین،
نہ اس پر آسمان رویا نہ زمین روئی. اللہ کے نیک بندے جاتے ہیں. ابھی آپ پچھلے دنوں جو آپ حضرات میں سے حضرت مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب کے جنازے میں شریک ہوئے, ان لوگوں نے دیکھا اہل اللہ کی کیا محبت ہوا کرتی ہے. بے شمار آدمی آئے ہوئے تھے, ہر آدمی اشبار تھا. اللہ کے نیک بندے, اللہ اللہ کرنے والے, قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند رکھنے والے آج وہ روئے زمین سے اٹھ کر اور زیر زمین جا رہے ہیں. مخلوق خدا کہاں کہاں سے ان کے لیے پہنچی, اور ہر دل جو ہے وہ حزین اور رنجیدہ تھا. تو میرے محترم بزرگوں, اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری بڑی پیاری چیز ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اچھی توفیق عطا فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ہو گئے, اللہ تعالیٰ ہمارے ہو جاتے ہیں, اور پھر وہ محبوبیت سب چیزوں میں اتار دیتے ہیں. دن کے کیا, جانور کیا, آدمی کیا, لکڑیاں کیا, ہر چیز جو ہے محبت کرنے لگ جاتی ہے. حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا. آپ سے ملنے کے لیے ایک شخص بہت دور دراز کا سفر کر کے پہنچے, معلوم ہوا کہ گھر پر نہیں ہے. اہلیہ صاحبہ سے معلوم ہوا کہیں باہر دیکھو کہ ہوں گے یہیں کہیں. قریب ایک دکان تھی, دکاندار سے معلوم کیا تو اس نے کہا کہ حضرت شیخ اس وقت جنگل جایا کرتے ہیں, لکڑیاں کاٹ کر لایا کرتے ہیں. چنانچہ راستہ بتا دیا کہ آپ اس طرح سے اس طرف چلے جائیے, آگے جنگل آ جائے گا, وہیں کہیں وہ آپ کو مل جائیں گے. دربہ صورت بزرگ آدمی, مل لیجیے آپ ان سے. ابھی یہ جنگل میں پہنچے ہی تھے کہ جنگل کا سرا تھا, سامنے سے دیکھا کہ بزرگ صورت چلے آ رہے ہیں کہ ایک شیر ساتھ میں ہے. اس شیر کے اوپر انہوں نے اپنی لکڑیوں کا گٹھڑ رکھا ہوا ہے اور اس کا کان پکڑے ہوئے ہیں, ساتھ ساتھ چلے آ رہے ہیں. یہ دیکھ کر شستر رہ گئے اور اس کے بعد سلام دعا کی اور کہا کہ میں حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں. فرمایا کیا کام ہے؟ کہا کہ آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں. کون ہے آپ؟ مجھے ذرا پتہ بتا دیجئے. میں نے سنا ہے دکاندار نے بتایا کہ جنگل ہی گئے ہوئے ہیں. فرمایا کہ آؤ بھائی میرے ساتھ آ جاؤ, میں ہی ہوں. اور جب کنارے پر پہنچے ہیں بستی کے, شیر کو رخصت کر دیا اور گٹھڑ جو ہے وہ خود اٹھا لیا. میں آپ کو اس سے پہلے بھی محبوبیت کے کئی واقعات سنا چکا ہوں. اعادہ جو ہے وہ محبوب ہے. کہ محبوب کا ذکر جو ہے وہ محبوب ہے, اور بار بار بھی ذکر کیا جائے تو ایمان تازہ ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ میں ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں. میرا مقصود جو ہے وہ یہی عرض کرنا ہے کہ ہمیں آپ کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیے ہیں, موقع عطا فرمائے ہیں, ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. گو کہ ہم صحابیت کے درجے پر نہیں پہنچ سکتے, لیکن گناہوں سے تو بچ سکتے ہیں, نیکیاں تو کر سکتے ہیں. ایک صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ, اب تو آپ کو بھی نام یاد ہو گیا ہوگا امید ہے, کہ ماشاءاللہ کئی مرتبہ آپ کا تذکرہ سن چکے ہیں. حضرات صحابہ کرام ایک کشتی میں جا رہے تھے, راستے میں کشتی جو ہے وہ ٹوٹ گئی, وہ ہو گیا سیلاب آ گیا اور اس میں بچھڑ گئے ساتھی. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک تختے پر چلتے چلتے کنارے پر پہنچ کر پیدل ہو گئے. تھوڑے ہی چلے تھے کہ ایک شیر جھاڑیوں میں سے خوش خوش نکل کر آیا کہ لقمہ تر سامنے آ گیا. آپ نے ان سے فرمایا اے شیر, تجھے پتا بھی ہے میں کون ہوں؟ آپ ذرا نسبت دیکھ لیجیے.
میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام سفینہ ہوں. شیر کوئی زبان عربی تھوڑے جانتا ہے، آپ عربی میں بات کر رہے ہیں، شیر جو ہے وہ جنگل کا بادشاہ ہے، جنگلی جانور جنگل کی زبان جانتا ہے، لیکن قادر مطلق وہ اپنی محبوبیت دکھا رہے ہیں کہ یہ ہمارے بھی محبوب ہیں اور ہمارے محبوب کے بھی محبوب ہیں، اس لیے یہ محبوبیت ان کے دل میں بھی اتارنی ہے. اسی وقت وہ شیر جو ہے یہ بات سنتے ہی آپ کے بالکل تابع ہو جاتا ہے، دم ہلاتا ہوا آگے چلتا ہے اور آپ پیچھے پیچھے چلتے ہیں، آپ پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور آگے جا کر اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ آپ کے بقیہ ساتھی بھی مل جاتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ شیر دم ہلاتا ہوا جنگل میں واپس چلا گیا، یہ کس نے محبوبیت عطا فرمائی؟ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ یاد آ جاتا ہے، نیل اتنا بڑا پانی، کوئی بھی آدمی چیختا رہے پکارتا رہے بھلا آپ کی آواز کیا رکھتی ہے، حقیقت بھیڑ چڑھایا جایا کرتا تھا، اور اس پر جب تک کہ بھیڑ نہیں چڑھاتے تھے کافروں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ چلتا ہی نہیں ہے. جب مصر فتح ہو گیا تو لوگوں نے کہا جی یہاں تو بھیڑ چڑھانا پڑے گا، تمہاری لڑکی ہو، خوبصورت ہو، زیور سے لدی فندی ہو وغیرہ وغیرہ، جو ہندوستان میں دستور ہے وہی بے عینی وہاں بھی تھا کہ اس طرح ہوگا تو جب چلے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا گیا کہ اس طرح سے دریا نیل چلتا نہیں اور لوگوں کا عقیدہ یہ ہے. آپ ذرا غور فرمائیے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک پرچہ لکھتے ہیں جس مضمون کا خلاصہ یہ ہے، اے دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل پڑ، اور اگر تو بھیڑ سے چلتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں، اور نیچے آپ نے اپنے دستخط فرما دیا. کہا اس پرچے کو لے جا کر پانی میں ڈال دو. حیرانی کی بات ہے کہ نہیں، اتنا بڑا پانی اس کے اندر ایک پرچہ چھوٹا سا کیا اہمیت رکھتا ہے؟ بڑے بڑے آدمی بہہ جاتے ہیں، بڑے بڑے جہاز بہہ جاتے ہیں، ایک پرچہ کوئی حقیقت رکھتا ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین اس کی اتنی عظمت بڑھاتے ہیں، ایک پرچہ جو ہے وہ کافی ہے. کس کی طرف سے ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام اور آپ کے خادم اور ہمارے مخدوم اور امت کے بہت زبردست محسن حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ہے. اللہ رب العالمین اس محبوبیت کی کیسی لاج رکھتے ہیں، ہمارے محبوب کا یہ محبوب ہے، اس نے یہ پرچہ لکھا ہے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ کبھی پانی رک کر نہیں، جو چلا ہے تو آج تک چل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا. دیکھ رہے ہیں آپ محبوبیت؟ اس لیے میری عرض یہ ہے، اللہ رب العالمین نے موقع عطا فرمائے ہیں، ہم اس کی خوب عبادت کریں، اطاعت کریں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آدمی گناہ میں مصروف ہوتا ہے تو اس کو چسکا تو پڑتا ہی، یہ تو چیز ہی ایسی ہے، اور یہ بیماری یہ گناہ جو ہے متعدی ہے، اس کی برائی کو سمجھتے نہیں. ایک واقعہ اور سنا دوں آپ کو، حضرت ابو العلاء حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سب کا ذکر جب بھی آتا ہے تو ساتھ ہی آتا ہے، اور بھی کوئی نیا واقعہ ذہن میں آئے گا انشاءاللہ تو پھر وہ بھی ساتھ میں ملایا کروں گا. اپنے بزرگوں کے واقعات اور حضرات صحابہ کرام کا کیا کہنا کہ چیدہ چنندہ ہستیاں تھیں، ان کے واقعات کہہ کر اور بیان کر کے میرا بھی ایمان تازہ ہوتا ہے اور آپ کا بھی تازہ ہوتا ہے. اللہ نے کیا کرم فرمایا ان ہستیوں پر، انہیں کی تو مہربانیاں ہیں، انہیں نے تو ہم پر نوازشیں کی کہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دین کامل مکمل لے کر ہمیں پہنچا دیا، ان کی بڑی مہربانیاں. اللہ تعالیٰ ان کو جزا خیر عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. اگر وہ حضرات اس کو اس طرح سے صحیح سالم نہ لیتے تو آج نہ جانے کتنی صورتیں بگڑی ہوئی ہوتی اور کیا کچھ ہوتا. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے حق جو ہے وہ ہمیں آپ کو صحیح سلامت وہاں سے یہاں تک پہنچایا, اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ حق جو ہے ہمارے آپ کے ذریعے سے آگے پہنچتا رہے گا انشاءاللہ. حضرت ابو العلاء حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم ہے بحرین پر حملہ کرنا ہے اور جلدی کرنا. آپ تشریف لاتے ہیں, سمندر حائل ہے, بہت بڑا سمندر, خطرناک ہے, بڑا گہرا ہے. اب جا کر کچھ سال پہلے اس پر پل بنا ہے. وہ زمانہ دیکھ لیجئے 1400 سال پہلے کا تصور فرما لیجئے. جب وہاں کنارے پہنچے فرماتے ہیں کشتیاں تو ہیں نہیں, قافلہ ہمارا سارا کس طرح ادھر جائے, کیا صورت ہو. ساتھیوں سے مشورہ کیا, ساتھیوں نے کہا کہ حضرت ذرا رک جائے, شاید کشتیاں آ جائے. فرمایا دیر کی اجازت نہیں, اللہ کا نام لے کر گھوڑا پانی میں اتار دیا اور اللہ رب العالمین نے اس پانی کو بتا دیا کہ اے پانی تیرے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب آ رہے ہیں, ان کو کوئی غزم نہ پہنچنی چاہیے. سارا قافلہ اتر گیا اور اس طرح سے جب سارا قافلہ بحرین پر چڑھنے لگا, وہاں کے فوجی اور وہاں کے لوگ دیکھ کر اس طرح سے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے ہیں کہ یہ انسان ہے, یہ جنات ہے, کون سی مخلوق ہے اتنا خطرناک سمندر پار کر کے آرام سے یہاں پہنچ گئے, اوپر چڑھ رہے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں, اللہ رب العالمین کے بڑے کرم ہیں, جو بھی ان کا ہوگا یقینی بات ہے ان کا ہو جب سکتا ہے جبکہ ان کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام بنے گا, ان کی مشابہت اختیار کرے گا, ان کی پیروی اختیار کرے گا, ان کی باتوں کو مانے گا اور گناہوں کو چھوڑے گا. آج ہم گناہ کے سلسلے میں بہت سے عذر تراشتے ہیں. ذرا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر بھی ذرا نظر ڈال کر دیکھ لیجیے. شراب جب تک کہ حرام نہیں ہوئی تھی یوں سمجھ لیجئے گھٹی میں داخل, اور اس طرح سے اس کے طرح طرح کی شرابیں, طرح طرح کے ضرور بڑے اہتمامات بہت اعلی پیمانے پر, اور اس کے متعلق مضمون مستقل تھے, میخانے جگہ جگہ. اللہ رب العالمین نے جب یہ شراب حرام کی, آج کے ہم مسلمان نہیں تھے کہ جی آہستہ آہستہ چھوڑیں گے, سوچیں گے, غور و فکر کریں گے, ابھی ایک دم سے تو ہماری طبیعت آمادہ نہیں ہوتی. آج کا مسلمان ہوتا تو یہی کہتا. وہ تھے صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کے لیے, دین کی نصرت کے لیے, دین کی حمایت کے لیے, اور دین کے پھیلانے کے لیے, اعلاء کلمت اللہ کے لیے. حکم کے نازل ہوتے ہی نفرت کا یہ عالم ہے کہ گھر کے اندر اب اس کا رکھنا بھی جائز نہیں. ساری بہادی مدینہ کی گلی گلی کے اندر شراب بہ گئی ہے, ضرور سارے توڑ دیے گئے ہیں, اور کیا مجال ہے کہ کبھی بھی یہ کہیں ذرا اندر سے کچھ پھوٹ پھوٹ رہی ہے, شراب پیا کرتے تھے ساری زندگی, آج اس کا پھر احساس ہو رہا ہے کہ تقاضا ہو رہا ہے, بھول کر نہیں منہ پر لائے کبھی بھی, تقاضا ہو کہاں سے. اس تقاضے کو ایسا ملیا میٹ کیا ہے کہ اللہ کی رحمت ایسی زبردست غالب ہوئی کہ بھول کر بھی پھر ان کا ادھر تصور بھی نہیں گیا. سمجھے آپ بات کو, یہ سچے اور مخلص حضرات تھے. توبہ کر لی تو کر لی, اب اس کے بعد پھر اس کے سوچنے کا, اس کی حوک کا اور اس کے خیال آنے کا کیا کام. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو بھی ایسا ہی جذبہ عطا فرمائے کہ ہم گناہوں کو اپنے لیے مہلک سمجھیں. گناہوں میں بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ جو صرف ہماری ذات تک محدود ہوتے ہیں, لیکن یاد رکھیے یہ جو وی سی آر اور ٹی وی کا گناہ ہے یہ ہے متعدی. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کوئی شخص بھی نیکی کی طرف رہبری کرے گا اور لوگ اس پر عمل کریں گے تو نیکی کی طرف رہبری کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ نیکی کرنے والے کو ملا ہے. اسی طرح فرمایا کسی برائی کی طرف رہبری کرے گا تو جو برائی کرنے والے کو سزا ملے گی رہبری کرنے والے کو بھی اتنی سزا ملے گی. اور اس کے لیے ہمارے آپ کے درمیان آپ اور ہم سب جانتے ہیں ایک آدمی نے فلم دیکھ لی نئی آتے ہی وہ اپنے پچاسیوں ساتھ والوں میں دوستوں میں عزیزوں میں جس میں بھی حلقہ ہوتا ہے جہاں ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا فلاں فلم آئی ہے دیکھی تم نے میں نے دیکھی فلاں بڑی غضبناک ہے بڑی زبردست ہے اچھا 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 میں ابھی تک اس کو نہیں دیکھ سکا اچھا آج ہی لے لوں گا. اس طرح سے ایسی اس کی آگ بھڑکاتے ہیں ایسی اس کی ترغیب دلاتے ہیں. یاد رکھیے گناہ کی ترغیب دلانا بھی گناہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ اور اس کے رسول کہہ رہے ہیں اور یہ تو بہت بڑی ڈھٹائی ہے کہ گناہ کرے اور دوسروں کو ترغیب دلائے اور اس کے اوپر خوش رہے کہ میں نے اس فلم کے لیے جو ہے اتنے اور آدموں کو بھی لگا دیا. جس وقت کے بعد پرس ہوگی امیں یامل مثقال ذرۃ خیر یرہ امیں یامل مثقال ذرۃ شر یرہ کا مضمون سامنے آئے گا اس وقت پتہ چل جائے گا کہ میں نے جو اپنے دوستوں کو بے دینی کے لیے بھڑکایا تھا تو اس کا کیا حشر ہے. رہبر جو بنا اس برائی کے سلسلے میں اس کی بھی مرمت ہوگی اور جس نے بھی اس کی بات کو مانا اس کی بھی مرمت ہوگی. یہاں آدمی ایک ڈنڈا برداشت کر نہیں سکتا چکرا جاتا ہے فرشتوں کے گرز کھانے کی ہمت اور سکت ہے. اس لیے ہمیں آپ کو سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے اور اس سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے گھروں سے ٹی وی نکل جائے اور اگر نہیں نکل سکا جب تک نہیں نکلتا برابر اس سلسلے میں کوشاں رہے دل سے برا سمجھے کہ ہم اس لعنت کو اس گھر میں کیوں لے آئے. یقین کی بات ہے کہ جس گھر کے اندر ٹی وی رہے گا وہاں ڈرامے ہوں گے فلمیں ہوں گی وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیوں کر برسیں گی. یہ ام الخبائث ہے اور اسی سے پھر ترغیبات آگے بڑھتی ہیں. لوگ کہتے ہیں جی اس سے نیک کام بھی لے سکتے ہیں اور اس طرح سے بعض وقت دلائل دیتے ہیں کہ جی اس سے بڑے اچھے اچھے کام لیے جا سکتے ہیں. لیے جا سکنا اور چیز ہے اور لیے جانا جو ہے یہ جو نظر آ رہا ہے وہ اور ہے. میں بھی بعض وقت پوچھ لیتا ہوں جو بہت زیادہ حامی ہے محبت والے ہیں کہ جی ٹی وی تو ہونا بہت ضروری ہے. جیسا میں نے گزشتہ جمعے بھی عرض کیا تھا کہ بعض ہمیں کہہ دیتے ہیں آپ نے فلاں پروگرام تو دیکھ لیا ہوگا لا حول ولا قوت ہمارے یہاں کیا کام ٹی وی کا. ارے آپ کیا ٹی وی نہیں ہے یہ تو آج کل جو اس میں لازم ہے زندگی کا بغیر اس کے تو زندگی نامکمل. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے. تو عرض یہ ہے کہ اس صورت میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو بہت ضروری ہے اور پھر اس صورت میں بعض وقت چونکہ برائی دل میں آتی ہی نہیں اس لیے برابر لگے رہتے ہیں اس کو نکالنے کی کوشش کرے گھر والوں کو اس کی برائی سمجھائے آہستہ آہستہ اس کو کم کرتے 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 پھر نکال دیں. اور مجاہد ہے وہ حضرات کے جو اس کو ایک دم نکال دیتے ہیں. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے ان کا میں نے عجیب منظر دیکھا. شروع میں آئے انگلینڈ سے پڑھ کر آئے تھے. ہمارے حضرت جب دین کی بات کرتے وہ سامنے بیٹھتے تھے اور ہنسا کرتے تھے. ننگے سر ہیں اور آپ کی باتوں پر بڑا انہیں تعجب ہوتا تھا ہنستے تھے. میں اپنے دل میں کہتے تھے آج تم ہنس رہے ہو کل کو تم رو گے آپ کی باتیں سن کے. ابھی تم سمجھے نہیں کہ یہ ہستی ہے کون. کچھ وقت گزرا طبیعت درست ہونے لگی مزاج شریف سنبھلنے لگے. آہستہ آہستہ وہ وقت آ گیا کہ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے گھر کے ٹی وی کو دوسری منزل سے نیچے پھینکا ہے. اور ہمارے حضرت کی باتیں سن کر جو ہنسا کرتے تھے اب جو سنتے ہیں تو زار و قطار ہوتے ہیں. اب بھی ماشاءاللہ وہ ہے اور حالت ان کی بہت بدل چکی ہے بالکل سچے مسلمان ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا. کہنے لگے کہ بھائی میں تو اپنے اللہ سے دور تھا مجھے پتا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملا دیا. انہوں نے بھی ہماری کایا پلٹ دی اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے سبب ان کو بنایا اور اس طرح سے ہمیں بتا کر چلے گئے سمجھا کر. جبکہ ان کی صحبت جو ہے مشکل سے میرا جہاں تک اندازہ ہے 6 مہینے یا 8 مہینے زیادہ سے زیادہ سال بھر رہی ہوگی لیکن اسی کے اندر وہ سچے اور پکے مسلمان بن گئے. دعا فرما لیجیے اے الہ الا اللہ.